السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. اس کے علاوہ آپ ہمارے ان پروگراموں کو فیس بک پر بھی سن سکتے ہیں, اور جب پروگرام نشر ہو جاتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پر اور ہمارے فیس بک پیجز پر بھی ان پروگراموں کو سن سکتے ہیں. ان کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے تاکہ ہم یہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوششیں جاری رکھ سکیں. آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کی پاکستان کی سول اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. پاکستان افغانستان انسداد دہشت گردی کے لیے مشترکہ کوششوں پر آمادہ ہو گئے ہیں. امریکہ کی افغانستان کے لیے پالیسی, امریکی سیاسی منظرنامہ, اسپین میں دہشت گرد حملے کے بعد تازہ ترین صورتحال, اور حزب اللہ شام اور لبنان کی داعش کے خلاف کارروائی. ایک اور سوال, کیا دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا فن لینڈ میں اور اس کے علاوہ روس میں بھی چھری گھونپنے کے واقعات ہوئے ہیں, تو اس بارے میں بھی بات کریں گے اپنے تجزیہ کاروں سے جو دہشت گردی کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف اوٹل نے ایک وفد کے ہمراہ ہفتے کی روز اسلام آباد میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات کے دوران پاک امریکہ تعلقات, باہمی تعاون اور علاقائی صورتحال سے متعلق امور زیر بحث رہے ہیں. وزیر خارجہ خواجہ آصف بھی تھے, وزیر دفاع خرم دستگیر, قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوا اور پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا اس موقع پر موجود تھیں. اس کے علاوہ جنرل ووٹیل نے اپنے وفد کے ہمراہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے راولپنڈی میں فوج کے صدر دفاتر میں ملاقات کی. باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ خاص طور پر افغانستان میں سلامتی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا. پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈیوڈ بیل بھی اس موقع پر موجود تھے, اور تفصیل اس سلسلے میں ہم بیان کرتے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ پروگرام میں آج ہم پاکستان ہاؤس کے ڈائریکٹر جنرل رانا اطہر جاوید کو متعارف کرا رہے ہیں, اور پروگرام میں انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. ہمیں امید ہے آپ ہمارے آئندہ پروگراموں میں بھی رانا اطہر جاوید کی تجزیے سنتے رہیں گے. ان کے ساتھ ہیں یہاں واشنگٹن سے پولیٹیک کے ایگزیکٹو اور سینئر ریسرچر, اور ہمارے پروگراموں کا ایک بڑا ہی جانا پہچانا نام عارف انصار کا. تو السلام علیکم جی, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی وعلیکم السلام.
رانا صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت دینے کا, اور آج ابھی سے آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. تھوڑی سی میں نے تفصیل اس کی بتائی, آپ اس ان خبروں کو دیکھتے ہیں, ان کے بارے میں غور و فکر بھی آپ کا ادارہ کرتا ہے. پاکستان میں سول قیادت میں تبدیلی, امریکہ کی افغانستان کے لیے نئی پالیسی کی توقع, اس سارے تناظر میں امریکی سینٹرل کمانڈ کی یہ ملاقات پاکستان کے لیے کس حد تک اہم ہے؟
جی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا, وائس آف امریکہ کا مجھے یہ موقع فراہم کرنے کے لیے. آپ کو یہ اندازہ ہے, جیسے پتہ بھی ہے آپ کو, آپ خود سے ماشاءاللہ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, جب بھی کبھی یو ایس سینٹ کام کے لوگ وزٹ کریں ایٹ اے ویری کریٹیکل مومنٹ, کیونکہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جو تعلقات کا جو اس وقت آپ جسے آپ کہہ رہے ہیں تجزیہ کر کے دیکھیں, تو اس وقت کافی نازک صورتحال بھی ہے, لیکن جیسے جیسے صورتحال کبھی کمپلیکس ہوتی ہے اس میں سے مواقع بھی نکلتے ہیں. تو یہ جو ابھی جو ہوا ہے, یہ تبدیلی جو آپ کہہ سکتی ہیں اس کو, لیکن پولیٹیکل سین پہ کہ ایک پوری کوئی ایک بڑی تبدیلی تو اس لحاظ سے نہیں آئی, لیکن پرائم منسٹر کا تبدیل ہونا اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کا جو تعاون ہے سیکیورٹی میں اور کاؤنٹر ٹیررزم میں, وہ دراصل بڑھ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی ہائی لائٹ یہی ہے کہ یو ایس سینٹ کام کے جو ابھی جنرل آئے ہوئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے ڈسکشن جو ان کی ہوئی ہیں اس میں پاکستان کی طرف سے جو ایک نئی بات کی گئی ہے, جو میں یہ سمجھتا ہوں حوصلہ افزا بھی ہے. ویسے بھی پاکستان کی قربانیوں سے تو انکار کسی نے نہیں کیا, پاکستان نے کاؤنٹر ٹیررزم میں بے تحاشا قربانی دی ہیں, سیولینز کی بھی, فوجیوں کی بھی, لوگ ڈسیبل بھی ہوئے ہیں اور ایک بڑا عمدہ کردار ادا کیا. لیکن چونکہ یہ جو ایک غیر روایتی جو جنگ ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے بڑی پیچیدہ, اس میں بہت ساری اینٹیٹیز ایسی ہوتی ہیں جو خود ہو ہوم گرون اور پھر بعد میں کسی اور جن کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں, وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک کمپلیکس میٹر ہے. اس میں جو اہم بات ہوئی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس میں پاکستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل باجوہ, انہوں نے دراصل یہ کہا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ جنرل قمر باجوہ نے کہ جی ہمیں ریکگنیشن چاہیے,
اعتراف چاہیے,
ریکگنیشن چاہیے.
جی یہ ہمارا میرا اگلا سوال بھی تھا, تو کتنی اہم بات آپ اس کو سمجھتے ہیں؟
میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کی قیادت جو پہلے سے گزر رہی ہے کر رہی ہے, اس میں کبھی کبھی یہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں منظر عام پر, اس میں کبھی کبھی لگتا ہے کہ کوئی آپس میں کوئی ڈائیکوٹمی ہے, کبھی کبھی لگتا ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو فوجی قیادت ہے وہ دراصل سیولین حکومت کے ساتھ ہمیشہ مل کر کام کرتی ہے, بے شک اس کا تجزیہ سیاسی جو تجزیہ کار ہے وہ جو بھی کرے مین سٹریم میڈیا میں, لیکن فوج اور باقی تمام ادارے وہ ہمیشہ مل کر کام کرتے ہیں. اس کی وجہ کہ اس کے سیویلین جو کمپوننٹ ہیں اس میں فنڈز انوالو ہیں, اس میں لیجیٹیمیسی ہے, اس میں سیاسی قیادت کا سامنے رہنا, جو بھی آپ اچیومنٹ کرتے ہیں وہ بالکل ہوتا ہے. فوج کا کام تو زمین پر ہے نا جی, ٹیکٹیکل ہے, آپریشنل ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں. تو اس لیے یہ اہم بات یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس میں انہوں نے افغانستان کو یعنی کہ افغانستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے بھی کہا ہے, یعنی کہ اپنے ملک میں تو ہم لڑ رہے ہیں
جی,
دیکھیں نیٹو تو افغانستان میں لڑ رہی ہے اتنے ممالک کے ساتھ, لیکن پاکستان کا کام زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ اکیلا ملک ہے اور اس کے اندر جو معاملات خراب اتنے زیادہ ہیں
جی,
کہ ان کو درست کرتے ہوئے اب 15 سال گزر گئے.
جی رانا صاحب, اس کے بارے میں بھی ابھی اگلی سیگمنٹ ہماری اسی بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ہم عارف انصار صاحب کی بات سے اس بارے میں کامنٹ بھی لے لیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف بھی جلد واشنگٹن کا دورہ کرنے والے ہیں اور سول ملٹری ملاقاتیں پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں عارف صاحب امریکہ کے کس نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہیں؟ آیا پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں کا اعتراف ہوگا جیسا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا بھی ہے, یا پھر ڈو مور کا سلسلہ جاری رہے گا؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جی بہجت صاحب, اس وقت جیسا آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس فورن پالیٹکس میں بڑی تبدیلی ہے اور بہت سے ٹینجنٹس چل رہے ہیں اس کے, اور ہم آئے دن بیانات سنتے رہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اپنی تشویش ہے پاکستان کے رول کے متعلق. آبویسلی پاکستان کی اپنی پوزیشن ہے کہ انہوں نے قربانی دی ہے اور اتنے سالوں سے وہ امریکہ کی اور نیٹو کی مدد بھی کر رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے ساری چیز جڑی ہوئی تو یہی ہے کہ اس چیز سے جڑی ہوئی ہے کہ امریکہ کو یا نیٹو کو جو الائنس ہے اس کو افغانستان میں کتنی کامیابی ہو رہی ہے اور وہ کس پوزیشن میں ہے اور اس میں پاکستان کا کیا رول ہے افغانستان کے تعلق سے, کہ کیا وہاں پہ ملٹری سولوشن کی طرف بات بڑھ رہی ہے اور یا پولیٹیکل سولوشن کی طرف بات پڑ رہی ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماضی سے ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, ایوالو ہو رہی ہے, نئی جو پالیسی بن رہی ہے اس میں بات کی گئی ہے کہ ایک ریجنل اپروچ اپنائی جا رہی ہے اور وہ بھی پہلی دفعہ نہیں کہی گئی, ماضی میں بھی استعمال ہوئی ہے یہ اصطلاح. لیکن میرا خیال ہے کہ جو دیر بھی ہو رہی ہے اور پیچیدگی بڑھ رہی ہے جس وجہ سے, اس میں یہ کہ ہمیں مشرق وسطی کے حالات کو بھی سامنے رکھنا ہوگا اور وہاں پہ جو صورتحال بن رہی ہے.
عارف صاحب, اس پالیسی کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں کیونکہ امریکہ پالیسی جو افغانستان کے بارے میں بنا رہا ہے اس کی تو سیگمنٹ ہے, لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا رول جو بڑا ہوا اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور جیسا کہ رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب سینٹ کام کا دورہ ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ واقعی صورتحال جو ہے اس وقت کافی حساس ہے اور عام بھی ہے, تو اس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا رول بڑھے گا یا اس سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جائے گا؟
جی اس میں پیچیدہ یہ ہے, پیچیدگی ہے نا, امریکہ کو خود بھی کلیئر نہیں ہے اس وقت کہ وہ پاکستان سے بڑھانا چاہتا ہے رول کو کم کرنا چاہتا ہے, اور اس میں کنٹرڈکشن یہ ہے کہ اس میں ایران کا ایلیمنٹ شامل ہو چکا ہوا ہے, مشرق وسطی میں ایران کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے. اچھا دوسرا اس میں ایلیمنٹ روس اور چین کی انوالومنٹ جو ہے وہ افغانستان میں بڑھتی جا رہی ہے, اس کو میں بھی امریکہ کو تشویش ہے کہ ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو سب مل جل کے کام کر رہے ہیں. لیکن اس سے اگلا سوال جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ پھر روس اور چین کو کس طریقے سے وہاں پہ ان کا رول کس طریقے سے اسیمیلیٹ کیا جائے گا کہ جو کہ امریکہ کی پالیسی بن رہی ہے. جہاں تک جنرل بوٹن کے دورے کا کی بات ہے, وہ ساری باتیں کرٹیکل موقع پہ ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں شاید پاکستان کو کنوے کیا جائے گا میسج کہ جو امریکہ کی ایوالونگ پالیسی ہے جس میں لگتا ہے کہ سختی ہے, ملٹری ایڈ بند ہونے کے چانس ہیں, اور جو آپ نے قمر باجوہ صاحب کے بیان کی بات کی ہے جی. وہ بھی اسی چیز کی عکاسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی انٹیسپیشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہے بھی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے تعاون کو تو جاری رکھیں گے اور اس چیز کو ریکگنائز کیا جائے. لیکن اس کو صرف افغانستان کے اینگل میں دیکھنا غلطی ہوگی. ایک ظاہری بات ہے امریکہ کی ساؤتھ ایشیا پالیسی ایک ہولسٹک ہے اور وہ کنیکٹڈ ہے جو امریکہ کی پالیسی دوسرے خطوں میں ہے, اور اسی وجہ سے پیچیدگی بڑھ گئی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کا رول جس طرح مشرق کے وسط میں بڑھتا جا رہا ہے, جو کہ امریکہ کے ساتھ پالیسی ان کی ہے
جی.
اور شام سے متعلق تعلقات ہیں جس میں بھی روس کی انوالومنٹ ہے. اسی طرح پاکستان کا رول اس خطے میں امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی پھر ہندوستان کا رول آ جاتا ہے. تو یہ سارے ملے جلے ایلیمنٹس ہیں. صرف افغانستان کو صرف افغانستان کے اینگل سے دیکھنا جو ہے وہ بڑا شارٹ سائٹڈنس ہوگا.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور جلدی سے کوئک کامنٹ اس پہ لیتے ہیں پھر پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے یا ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے. جیسا کہ سینڈرز نے کہا ہے وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے, تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے پالیسی کے بارے میں. ڈاکٹر طیب محمود بھی ہمیں جوائن کر لیں گے, لیکن پہلے ہم سوال کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تعاون کو بہتر کرنے اور تقویت دینے کے بارے میں عام آدمی کا اظہار کیا گیا ہے جو لمبی کشیدگی کے بعد ایک اہم پیش رفت ہے. افغانستان کے نائب وزیر خارجہ ناصر اندیشہ نے پاکستان کی خارجہ سیکرٹری تہمینہ جنجوعہ سے رابطہ کیا ہے. رانا صاحب, آپ کے خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان یہ حالیہ رابطہ دہشت گردی کے خلاف کی جانے والی کوششوں میں کسی دیر پا تعاون کا باعث بن سکے گا؟
جی بالکل, میں نے پہلے بھی کہا ہے اور یہ بن اس لیے سکتا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو معاملات ہیں جب اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو دونوں ممالک کو پتا ہے, اور امریکہ اور باقی اتحادی جو ہیں نیٹو کے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ تمام جنگیں جو ہیں یا تمام چاہے وہ ایک ایسمیٹیکل وارفیئر ہو, وہ ہمیشہ ٹیبل پہ حل ہوتی ہے, نیگوسیشن, ریکنسیلیشن اور نیگوسیشن پہ. اس کی وجہ کہ انٹرنلی افغانستان میں جو صورت حال ہے
جی.
وہ بے شک آپ ہمارے جو میرے کولیگ ہیں بات کر رہے تھے انصار صاحب, لیکن یہاں پر ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ایف پاک پالیسی ہے جو یو ایس نے جو ایک شروع کیا تھا دو مور والا, یہ جو ایریا ہے ساؤتھ ایشیا یہ انوالو کرتا ہے زیادہ چائنا کو, رشیا کو, پاکستان کو, انڈیا کو
جی.
اس میں جو مڈل ایسٹ کا کمپوننٹ ہے وہ دیٹ ریٹس ٹو اونلی جو ریکروٹس آتے ہیں آئی ایس آئی داعش کے جو ابھی آنا شروع ہیں, اس سے پہلے یہ ایک ڈائریکٹ اٹ سیلف بہت بڑا کمپلیکس میٹر ہے. کیونکہ پہلے بھی جب یہ معاملات یہاں پہ خراب ہوتے ہیں اور اگر حلیف کہیں اور چلے جائیں عراق یا دوسری جگہوں پہ, تو تب یہ فوکس نہ ہونے کی وجہ سے ان معاملات میں پیچیدگی آتی ہے. تو میرے خیال میں جو افغانستان کا پاکستان کے ساتھ جو یہ نئی بات چیت شروع ہوئی ہے, اس میں مجھے یہ یعنی کہ اچھی طریقے سے یہ امید ہے مجھے انشاءاللہ کہ یہ معاملات آگے مثبت بڑھیں گے, کیونکہ دونوں طرف سے ویلنگنیس شو ہو رہی ہے.
اچھا,
کیونکہ یہ ون وے تو آپ کو پتا نہیں ہوتا. پہلے پاکستان کہہ رہی کہ آپ ڈو مور کی بات کر رہی تھی نا, جس پہ ہم پھر بعد میں بات کر لیں گے.
جی جی, میں وہ اب ہم یہ سمجھتی ہوں, میں عارف صاحب سے یہی سوال پوچھتی ہوں کہ عارف صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں پر امریکہ کی طرف سے حالیہ دورے ہوئے ہیں بہت زیادہ, اس سے پہلے بھی جو خطے کے لیے خصوصی مشیر تھیں وہ بھی گئی ہوئی تھیں, خصوصی نمائندہ وہ بھی گئی تھیں وہاں پر, انہوں نے دورہ کیا, اب سینٹ کام کا دورہ ہے, اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا کہ امریکی حکام کے دورے وقفے وقفے سے جاری ہیں دونوں ملکوں کے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں پر امریکہ کی طرف سے بھی دباؤ بڑھایا گیا ہے کہ وہ اپنی کشیدگی ختم کر کے تعاون کی طرف آمادہ ہوں؟
بالکل ہے, وہ تو ہے. امریکہ کی طرف سے کوشش رہتی ہے کہ دونوں کے درمیان کوآرڈینیشن, کوآپریشن بڑھے, کیونکہ اس سے ظاہری بات ہے کہ جو آپریشن چل رہے ہیں ان کا اثر بڑھتا جاتا ہے, اور ظاہری بات ہے ان دونوں کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ویو پوائنٹ کو سمجھا جائے اور ان کو کنوے کیے جائیں, ان کی جو اپنی پوزیشنز ایوالو ہو رہی ہیں, اور تاکہ اس کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے پالیسی کے اندر جو بن رہی ہے. جس طرح بات ہوئی کہ اس کے بہت سارے ٹینجنٹس ہیں اور کمپلیکسٹی بڑھ رہی ہے, لیکن میں اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایران والا ایلیمنٹ اب اس میں کوئی کم نہیں رہا, زیادہ ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں داعش کا اثر رسوخ بڑھتا ہے تو تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایران کو پچھلی افغانستان کی طرف سے جو ہے یوز کیا جائے ایران کے خلاف. ایران جو ہے مشرق وسطی میں تو انوالوڈ ہے, شام میں ہمیں پتہ ہی ہے اس کا رول جو ہے, اور اس کے متعلق جو بات چیت چل رہی ہے امریکہ کی بھی, سعودی عرب کی اور بھی, تو اس وجہ سے بھی جو افغانستان میں بھی جو ہے کنسرن بڑھ رہا ہے کہ کیا وہ اس طریقے سے یوز ہونا اس کو پسند کرے گا. ایران کے لیے بھی یہ کنسرن بڑھ رہا ہے, اور ظاہری بات ہے یہ سب چیزیں پالیسی میں کس طرح سے انکارپوریٹ ہوتی ہے. تو اس چیز کو ہمیں منیمائز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مشرق وسطی کا کنیکشن صرف یہ نہیں ہے کہ مجاہدین یا ٹیررسٹ یا جو ماضی میں مجاہدین تھے, اب جو بھی نئے نام ہیں ان کے اور گروپ بن گئے ہیں, کہ وہ کس طرح سے آگے پیچھے جا رہے ہیں, اور جو رول جو ہے جو کہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ وار اگینسٹ ٹیرر میں مکس ہو گیا ہوا ہے. تو یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ سب اسی تعلق سے ہیں, ایک دوسرے کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو پالیسی کے اندر انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف سے سمجھنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان سے اگر وہ کہہ رہے ہیں, جو رپورٹس میں بھی آ رہا ہے کہ حقانی نیٹورک کی جہاں تک باتیں ہیں, سیف ہیونز کی باتیں ہیں, اس کو پاکستان کس طریقے سے ایڈریس کرے گا. پبلک میں تو ظاہری بات اور بات ہیں, پرائیویٹ میں بھی ایک دوسرے کی پوزیشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا کی کوشش ہے, اور پاکستان کی طرف سے آبویسلی یقین دہانی کرائی کی گئی ہوگی کہ وہ کوآپریٹ کریں گے جس طرح سے بھی, جو اگر کیا کہتے ہیں کرٹیسزم ہے یا آبجیکشنز ہیں. لیکن یہ ہے کہ افغانستان میں بھی شاید یہ ریئلائزیشن بڑھ رہی ہے کہ اگر وہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پاکستان اور افغانستان کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا.
اچھا, اب ہمارے ساتھ ہیں یہاں ڈاکٹر طیب محمود, سیاٹل یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے ہمارے ساتھ, اس وقت وہ بات کر رہے ہیں, ہمارے پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم جی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کے یہاں بہت صبح ہوتی ہے, ہم آپ کو اپنے پروگرام کے لیے جگہ دیتے ہیں, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ سے میں آغاز کروں گی اب جو ہماری اس وقت کی سیگمنٹ ہے, کہ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ افغان جنگ کے خاتمے سے متعلق حکمت عملی کا فیصلہ کرنے کے قریب پہنچ چکی ہے, اور یہ امریکی تاریخ کا طویل ترین تنازعہ بھی ہے. اس وقت جن آپشنس پر غور کیا جا رہا ہے وہ بھی کئی ہیں, جن کے بارے میں سوال میں ہی بات کرتی ہوں. تو ڈاکٹر طیب, یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کے لیے انتظامیہ جس پالیسی پر غور کر رہی ہے, اس کی آپشنس کو دیکھتے ہوئے, جس میں فوجوں کی تعداد میں اضافہ, جس میں ان کے قیام کی مدت, جس میں پرائیویٹ سیکیورٹی کانٹریکٹرز کا اضافہ, یہ ساری چیزیں شامل ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت جب یہ حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے تو کوئی دیر پا اور مؤثر حکمت عملی واقعی سامنے آئے گی, اور کوئی ایسی صورت ہو سکے گی کہ اس تنازع کا کوئی بخیر و خوبی حل نکل آئے؟
امید تو کی جا سکتی ہے, لیکن جب تک کوئی پالیسی سامنے نہ آ جائے کہنا مشکل ہے. ایک تو یہ ہے, کوئی وجہ ہے آخر کہ 17 سال ہونے کو آئے یہ جنگ جاری ہے. اچھی آپشنز نہ پہلے موجود تھیں نہ اب موجود ہیں. کسی ایک ملک کی پالیسی بنا لینے سے تو اس مسئلے کا حل نہیں ہونا. تو اس میں کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ جو بھی پالیسی ہو, جب تک علاقائی قوتوں کے ساتھ اور بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے وہ پالیسی نہ بنے, اس کی کامیابی جو ہے وہ مشکوک رہے گی. تو یہ ایک نئی انتظامیہ ہے, اس کے اندر کافی مختلف آراء ہیں. اب 6-7 مہینے ہونے کو آئے ہیں, ان کے پاس وقت بھی رہا ہے کوئی نئی پالیسی مرتب کرنے کا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ, میں سمجھتا ہوں کہ کافی وقت اس پہ ضائع بھی کیا گیا. یہ اب آ کے تقریب کوئی پچھلے 3-4 ہفتے میں زیادہ پیش رفت ہوئی ہے بیک گراؤنڈ نیگوسیشنز کی اور مشاورت کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کے خد و خال بالکل سامنے نہیں آ جاتے یہ کہنا مشکل ہوگا. یہ بھی کہنا چاہیے یہاں کہ یہ افغان پالیسی بھی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن جنرلی جو فورن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی کے معاملات ہیں امریکہ کے, وہ خود ابھی تک کلیئر نہیں ہیں. تو چاہے وہ نیٹو ہو, چاہے وہ مشرقی ایشیا ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, اتنی متضاد بیانات آئے ہیں کہ کہنا مشکل ہے کہ کیا رخ ہے فورن پالیسی کا, کیا رخ ہے سیکیورٹی پالیسی کا. تو اس حوالے سے اگر کہا جائے تو پھر یہ میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ کوئی جو ہے کمپریہنسو پالیسی افغانستان کے بارے میں سامنے آئے گی, کیونکہ جو بھی افغانستان کے بارے میں پالیسی بنے وہ ایک جنرل گلوبل پالیسی کا حصہ ہوگی. تو جب تک گلوبل پالیسی ہی کلیئر نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دور رس اور دیر پا پالیسی متوقع ہونی چاہیے, لیکن امید اور دعا کرنے میں تو کچھ حرج نہیں.
اچھا یہ ہم بات کرتے ہیں اب رانا صاحب, جیسا کہ آپ نے سنا ڈاکٹر طیب محمود کہہ رہے تھے کہ ایک واضح جنرل اور گلوبل پالیسی ہونی چاہیے اور وسیع تر پیمانے پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے امریکہ کو وسیع تر اتحاد درکار ہو رہا ہوگا علاقائی سطح پر بھی, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا؟ کس کس کو کیا وسطی ایشیائی ملکوں سے بات کرنا پڑے گی؟ امریکہ کو کیا چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ بھی بات کرنا پڑے گی؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے؟ رانا صاحب آپ کی آواز خراب ہو گئی, ہمیں ریسیپشن ٹھیک نہیں مل رہا.
جی اب آ رہی ہے جی آواز؟
جی اب بہتر ہے. جی
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت ہی ہے کہ پہلے سے یہ تمام جو الحاق ہیں وہ موجود ہیں. نیٹو کا بڑا گلوبل پالیسی کی ریفلیکشن ہے. پھر ریجنلی امریکہ نے ہندوستان کو افغانستان کے اندر بلا لیا ہے, اس کی انویسٹمنٹس کروائی ہیں. چائنا اور رشیا آلریڈی ان کانٹیکٹ ہیں, اور ایران بھی ون وے آر دا ادر افغان طالبان کی فیسلیٹیشن میں ہے. پاکستان کا رول جو ہے وہ البتہ اس کو وہ جسے آپ کہہ لیں ٹیم کرتے رہتے ہیں امریکنز اور اتحادی ان کے. تو اب یہ کہ اس سے بڑا گلوبل پالیسی تو نہیں ہو سکتی. البتہ جو اس میں گیپ ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے ود لیٹر اینڈ اسپرٹ, جس پہ بات کرتے ہیں یہ کہ جب آپ کوئی پالیسی بنا لیتے ہیں یا آپ ایگری کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن کی ذمہ داری انٹرنیشنل کمیونٹی اور افغان گورنمنٹ پہ ہے. آخرکار کے افغان گورنمنٹ کو اتنے زیادہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز دیے گئے ہیں ریکنسٹرکشن سے لے کے ساری چیزوں پہ, وہ افغان گورنمنٹ کی جو اور افغان نیشنل آرمی کی جو فنکشنلٹی ہے اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. پھر وہاں پہ ایک بے تحاشا کرپشن ہے ودن افغانستان, اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. یہ فیکٹرز ہمیشہ سے رہیں گے کیونکہ یہ ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر ہوتے ہیں. پاکستان کی طرف سے دیکھیں, پاکستان خود اپنی ایک جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کے اندر, تو وہ تو کسی سے مدد نہیں مانگ رہا. پاکستان کی فوج اور ان کے ادارے سیکیورٹی سروسز سے خود سے لڑائی کر رہے ہیں, تبھی تو 70-80 ہزار لوگوں نے لائف بھی لوز کی ہے. مگر جو کوآپریشن کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے افغان بارڈر, ایک طرح سے اس کی فینسنگ, اس کی مانیٹرنگ کریں تاکہ دونوں طرف سے آمد و رفت نہ ہو سکے. بہت سارے اٹیک ہوئے جس میں پشاور کا اٹیک تھا اور دوسرے بڑے اٹیکس ہوئے ہیں, اس میں لوگ کراس کیا ہے لوگوں نے افغانستان سے, حملہ کر کے واپس چلے گئے. تو اصل بات پالیسی امپلیمنٹیشن کی ہے. گلوبل الائنس ایگزسٹ کرتا ہے, آپ دیکھ لیجئے یونائٹیڈ نیشن کی ریزولوشن سے لے کر 2001 سے لے کر اب تک پاکستان افغانستان کے اندر جتنے ملکوں کی افواج موجود ہے اور جتنے ان کے آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, یونائٹیڈ نیشن کا مینڈیٹ ہے. تو آپ دیکھ لیجئے ابھی 3-4 راؤنڈز ہوئے تھے پچھلی دفعہ وہ افغان طالبان کے ساتھ, تو اس میں چائنیز بھی انوالو تھے, رشین بھی انوالو تھے. مری میں 1-2 ٹاکس ہوئے, پھر کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے وہ معاملات رک گئے.
جی ہم اس کو کہا کرتے ہیں وہ دائرے کی سیاست ہے, وہ چلتی ہے مستقل. اگلے مشرق وسطی کے لیے بھی ہم وہی شام کے لیے استعمال میں کیا کرتی ہوں کہ ایک دائرے میں چیز چلتی ہے, کبھی باہر آ جاتی ہے کبھی باہر آ جاتی
ہے. موجود ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے,
امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اچھا جی,
اب تمام افغانستان کے اندر جو ممالک ہیں یا افغان گورنمنٹ ہے وہ وہاں پہ امن کرے اور پاکستان اپنی سائڈ پہ کرے تاکہ دونوں میں ایک کوہیرنس پیدا ہو
اور خطے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکے. اسی سلسلے میں میرا یہ اس سیگمنٹ کے سلسلے میں آخری میرا یہ سوال ہے عارف انصار صاحب سے. عارف صاحب, وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارہ ہکابی سینڈرز کا کہنا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جنوبی ایشیائی خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے نئی حکمت عملی کے متبادلات پر غور کر رہے ہیں. انہوں نے خاص طور پر افغانستان کا نام نہیں لیا یہ بات کرتے ہوئے. جنوبی ایشیائی خطے میں جب امریکی مفادات کا تحفظ کی بات کرتے ہیں تو اس سے امریکی انتظامیہ کی اصل مراد کیا ہے؟ کس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟
جی میری نظر میں اس کو آپ اس طرح سے کریں گے کہ پھر وہی بات ہو جائے گی کہ ساؤتھ ایشیا میں تو صرف افغانستان نہیں ہے بلکہ افغانستان تو ایک قسم کا سینٹرل ایشیا میں کراس اوور سا بھی کر جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کی ساؤتھ ایشیا پالیسی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی جو ضروری پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا روس کی اور چین کی ساؤتھ ایشیا پالیسی کیا ہے, اور جب اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو تب ہمیں امریکہ کی سمجھ آنی شروع ہوگی, پالیسی کی سمجھ آئے گی کہ اس خد و خال میں جو ہے ظاہری بات ہے ہندوستان کا رول آ جاتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ زیادہ اس وقت الائے کا رول پلے کر رہا ہے. اگر ہم پیسیفک کے حالات کو بھی لے لیں اپنے مد نظر رکھیں اور اس صورتحال میں ہم پھر سمجھیں کہ نارتھ کوریا کے معاملات جو ہو رہے ہیں اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, چین کا رول وہاں پہ کیا ہے, تو اس کو ہم جب سمجھیں گے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی پالیسیز وز ا وز امریکہ کی ساؤتھ ایشیا پالیسیز, تو پھر ہم سمجھ سکیں گے کہ افغانستان وہاں پہ کہاں فٹ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ عالمی طاقتوں کی جو ہے اس معاملے میں اگریمنٹ ہے جس طرح مڈل ایسٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ ہی کہ کاؤنٹر کیا جائے ایکسٹریمزم کو. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ بیلنس آف پاور کی جو پالیٹکس ہے وہ مکس اپ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ڈفرینسز پیدا ہو رہے ہیں. تو میں جو بیان ہے وائٹ ہاؤس سے اور جو ٹرمپ صاحب کا ہے کہ امریکہ کی ساؤتھ ایشیا پالیسی جو ہے وہ ان تمام پہلوؤں کو سمجھ کے اور جو بات ہوئی بھی کہ گلوبل پالیسی گلوبل اسٹریٹجی کیا بن رہی ہے امریکہ کی, اس میں افغانستان کہاں فٹ آتا ہے. صرف یہ نہیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور پھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں.
جی ٹھیک ہے, وہ وائڈر پرسپیکٹو کی بات آپ کر رہے ہیں. اچھا یہ اس ابھی ہم اس سلسلے میں ایک اور میرا سوال تھا کہ میں ڈاکٹر طیب سے کوئی کامنٹ کر لوں, لیکن اس کے بعد امریکہ کی پالیٹکس کے بارے میں دو سوال بڑے اہم ہیں جو ڈاکٹر طیب محمود سے اور عارف انصار صاحب آپ ہی سے مجھے کرنے ہیں. تو ڈاکٹر طیب محمود اگر آپ ایک کوئک وہ رسپانس اس کا کر دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سارے تناظر میں جبکہ امریکی سینٹ کام بھی کے کمانڈر کی بھی ملاقات ہوئی وہاں پہ پاکستان کی فوجی اور سول حکومت کے ساتھ, آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ اس خطے کے لیے یا افغانستان کے لیے یا براڈر پرسپیکٹو میں پورے جنوبی ایشیائی حوالے سے اپنے امریکہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے پالیسی ترتیب دے گا, پاکستان کا رول کم دیکھتے ہیں زیادہ دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر طیب محمود
موجود ہیں. یہ مجھے بھی تعجب ہوا اور افغانستان کے لوگوں کو بھی تعجب ہوگا کہ اگر اتنی مستحکم پالیسیاں سب کی ہیں تو 16 سال سے جنگ کیوں چل رہی ہے جس کا کہ کسی دن پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جائے. وہ آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں, پاکستان کا رول دیکھیے, ہمارا تو جغرافیائی ثقافتی سماجی جو تعلق ہے افغانستان سے ہمارا پیوٹل رول رہے گا. اب دوسروں کی کیا پالیسیاں بنتی ہیں اس کا اس کے اوپر اثر ضرور پڑے گا, لیکن پاکستان کو اپنی کی اہمیت رہے گی, سینٹرل اس کی حیثیت رہے گی, اور جو پاکستان پہ فیصلے ہوں گے خاص طور پہ پاکستانی فوج کے جو فیصلے ہوں گے ان کا بہت اثر پڑے گا افغانستان پہ اور پاکستان کے اندرونی حالات پہ. تو یہی وجہ ہے پاکستان میں اس وقت کافی توجہ اور تشویش کہنا چاہیے ہے کہ یہ اگلا چیپٹر جو ہے اس وہ کس سمت نکلے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ضروری یہ ہے یہ بات کہ پاکستان کی حکومت اور خاص طور پر پاکستان کی فوج جو تاریخی وجوہات کی وجہ سے کلیدی جن کا رول رہا ہے افغان پالیسی کے بارے میں کہ وہ ساری چیز کو دوبارہ دیکھیں, اور ہم جو ہے دوسرے دنیا میں ہوائیں جہاں بھی چلتی رہے ہمیں ایک اپنی ایک مثبت اور پاکستان کے انٹرسٹ میں, پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ نہیں کہ پاکستان کی فوج کے انٹرسٹ میں, پاکستان کی قوم کے انٹرسٹ میں ایک پالیسی ہو جس کے اوپر جو کھلی ہو, جو ٹرانسپیرنٹ ہو, جو کنسسٹنٹ ہو, اور جس کے کوئی ریزلٹس پازیٹیو ہوں. کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک جو پالیسیاں رہی ہیں وہ نہ تو ٹرانسپیرنٹ رہی ہیں نہ کنسسٹنٹ رہی ہیں, اور ان کا جو اثرات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب پاکستانیوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم نے یہ
किन इदारों के हवाले ये पॉलिसी कर दी हुई है तकरीबन 20 साल से, और आया उसके कोई मुस्बत नतायज निकले हैं, और अगर नहीं निकले तो उनके ऊपर नजर सानी की जरूरत होगी।
अच्छा, एक छोटा
एक बहजत, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक 30 सेकंड का कमेंट कर सकता हूँ।
जी जरूर।
मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जो अफगान पॉलिसी है ना इस वक्त पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग, कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी, कोई भी स्टेक होल्डर आएंगे, उसमें दूसरी तरफ भी एक पार्टनर चाहिए, अफगानिस्तान की साइड पे भी एक प्रो एक्टिव पार्टनर चाहिए। अदरवाइज जितनी भी पॉलिसीज बना लें आप, जो भी आपका पिवोटल रोल हो, वो इसलिए काम नहीं करता कि दूसरी तरफ आपके जो पार्टनर्स हैं वो दरअसल पाकिस्तान, और जब भी अफगानिस्तान डायरेक्ट टॉक्स में आते हैं या चीजें शुरू करते हैं तो कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से वो वापस चला जाता है। तो अफगानिस्तान को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव अ स्टेबल अफगानिस्तान विद द कोऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसलिए मैं नहीं करता हूँ कि पाकिस्तान का रोल हमेशा पिवोटल रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारी सियासी हुकूमतों का किरदार भी, उसका भी तजिया होना चाहिए कि वो कैसी अफगान पॉलिसी बनाना चाहते हैं, हमारी वजारत खारजा कैसी अफगान पॉलिसी बनाती रही।
राणा साहब, इन ये सारी चीजें चूंकि बड़ी तफसीली किसी भी वक्त हम बात करते हैं, इसलिए हम जब कभी अपने राउंड टेबल शोज करते हैं तो उस वक्त हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। हमारा चूंकि ये सेगमेंटेड प्रोग्राम है, इसमें हम मौजू से बहुत ज्यादा नहीं हटते। एक छोटा सा हम वक्फा लेते हैं क्योंकि उसके बाद अमरीकी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, और फिर स्पेन के हमले के बारे में हमें बात करनी है अभी, और उसके अलावा दाइश के खिलाफ जो नया इत्तेहाद सामने बन के आया है और उसके बारे में शाम के अंदर जो कोशिशें हो रही हैं शाम की सरहद के साथ साथ, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद दो अमरीकी पॉलिसी, अमरीकी सियासत के बारे में सवाल।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर, और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जहां रंग, हम हमारी सेगमेंट्स प्रोग्राम की जारी हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि चूंकि अमेरिका की पॉलिसी के बारे में बात हो रही थी, जहां जो अफगानिस्तान के बारे में या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में साउथ एशिया खित्ते के बारे में बनाई जा रही है जिसका जल्द ऐलान मुतवक्के है, उस बारे में हम बात कर रहे थे। डॉक्टर तैयब महमूद हमारे साथ हैं और इसके साथ साथ आरिफ अंसार साहब हमारे साथ हैं। कुछ दो अहम सवाल हैं जो कि हमें इन दोनों अपने तजियाकारों से करने हैं, और उसके बाद फिर हम स्पेन की तरफ जाएंगे जहाँ स्पेन से हम बात करेंगे मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब से जो कि कम्युनिटी एक्टिविस्ट है वहां पर, और पाकिस्तान से हमारा साथ देंगे डॉक्टर फारूक हसनात। तो जुमे के रोज सदर ट्रंप ने जुमे व्हाइट हाउस के आला तरीन अमले में ताज़ा तरीन रद्दबदल के एक सिलसिले में इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात रखने वाली इंतहाई मुतनाज़े शख्सियत चीफ स्ट्रेटजिस्ट स्टीफन बैनन को बरतरफ कर दिया। इसके सिलसिले में वर्जीनिया कॉलेज के वर्जीनिया रियासत के कस्बे शार्लसविल में सफ़ेद फार्म बालादस्ती के हामियों की जानिब से तशद्दुद के वाक़े के बाद तबसरे जो सदर की तरफ से दिए गए उन पर भी काफ़ी तनकीद की गई, और उन पर मुमताज़ जो रिपब्लिकन रफ़्क़ाए कार हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, बैरून मुल्क अमरीकी इत्तेहादी हैं, उनकी तरफ से भी तनकीद का सामना है। तो कई तरह की चीज़ें जो इसके पीछे आप देख सकते हैं। तो लेकिन हम डेमोक्रेट्स जो हैं वो बैनन की रुखसती का खैर मकदम करते हैं। तो हम आरिफ अंसार साहब से एक क्विक क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में कि ट्रंप इंतजामिया में आगाज से रद्दोबदल और तब्दीलियों का अमल जारी है। आरिफ साहब, आप इस सूरत हाल का तजिया कैसे करेंगे?
जी, इसको फिर जिस तरह से आपने कहा बजट के डेमोक्रेट्स ने तो वो उसको पॉजिटिवली कहा, और ये काफी अरसे से प्रेशर चल रहा था कि बैनन साहब की व्हाइट हाउस में इतनी हाई पोजीशन जो थी वो कैसे मतवके है, कैसे चल रही है, और वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है प्रेसिडेंसी को, और उसकी जो रिसेंट रिफ्लेक्शन देखी गई वो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के अपने बयान शार्लेट्सविल की सूरत हाल के मुतालिक थे, और उसमें भी बैक एंड फोर्थ हुई और वो दोबारा वापस एक पोजीशन में चेंज भी हुई है। तो मतलब एक तरफ तो ये उन्होंने एक जो अपोजिशन है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश की है और उसको पॉजिटिवली देखा गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये रुझान तो है। तो अब वो मुस्तकबिल में देखा जाएगा कि उनके बैनर साहब के चले जाने से क्या जो है वो जो एलिमेंट है, जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी समझा जा रहा है कि क्या वो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं वो अपने आप को लेफ्ट की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी पॉलिसीज को ताकि वो जो है क्रिटिसिज्म जो उनको फेस करना पड़ रहा है बहुत से महाजों में अपने डोमेस्टिक एजेंडा में और इंटरनेशनल एजेंडा में उसमें कमी आ सके तो ये दोनों चीजें अभी मुस्तकबिल में देखनी पड़ेंगी कि क्या सिर्फ उन्होंने एक सिंबॉलिक स्टेप लिया है और वो इन्फ्लुएंस बरकरार रहेगा या कि ये कि वो वाकई अपनी पॉलिसी और पोस्चर में अब तब्दीली ला रहे हैं और वो एक मिडल मॉडरेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी सिलसिले में मेरा आखिरी सवाल जो है डॉक्टर तैयब महमूद साहब से है। डॉक्टर साहब, अमरीकी शहर फ्लोरिडा में गुज़श्ता शब दो मुख्तलिफ वाक़यात में अमरीकी पुलिस के अहदेदारों को गोलियों का निशाना बनाया गया, एक अफसर हलाक हो गया, दो की हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर तैयब, गुज़श्ता कुछ अरसे से पुलिस के खिलाफ हमलों का रुझान बढ़ा है या अमरीका के अंदर उन पर इम्तियाजी रवैये का इल्ज़ाम भी लगाया जाता रहा है, खासतौर पर सियाफाम अमरीकियों की तरफ से। हम इस बारे में गाहे बात भी करते आ रहे हैं। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए क्या समझते हैं इंतजामिया के पास काफी चैलेंज हैं घरेलू और दाखिली सतह पर भी, फॉरन सतह के साथ साथ, तो किस तरह से क्या इकदाम करने की जरूरत है, क्या देखते हैं आप कि दोनों तरफ कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान जो है वो एक कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट जो है वो बढ़ने की सूरत पैदा की जा सके?
ये जैसे आपको भी इल्म है, ये नया वायलेंस और पुलिस और कम्युनिटीज के दरमियान वायलेंस कोई नई बात नहीं है बदकिस्मती से अमेरिका में। ज्यादा बड़ा मसला जो रहा है पिछले चंद साल से खास तौर पे वो पुलिस का बर्ताव जो है सियाफाम जो शहरी हैं उनके हवाले से रहा है। तो इसकी तरफ क्या इकदाम किए जाएं, इसकी तो एक लंबी कहानी है। एक तो ये मसला है कि ये चीजें जो हैं लोकल और स्टेट लेवल के कवानीन इन पे हावी होते हैं, इसलिए कोई एक पॉलिसी या कोई एक बयान या कोई एक कानून सब पे हावी नहीं होता। अलबत्ता ये है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, खासतौर पे सदर होता है, वो एक टोन सेट करता है। तो वो जो टोन है, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी सदर ट्रंप ने कुछ ऐसे बयानात दिए। अभी पहले याद होगा कि चंद ही महीने पहले उन्होंने ये तक कह दिया कि पुलिस को इतना हाथ हल्का नहीं रखना चाहिए। ये ऐसी बात थी कि जिस पे कई पुलिस के सरबराहान ने भी एहतजाज किया। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है, इसका कोई जल्द हल मैं नहीं देखता। पॉलिसी का जहां तक तल्लुक है, उसमें अब जस्टिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो ये इस चीज पे नजर रखें कि पुलिस डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग और पुलिस डिपार्टमेंट्स के ऑपरेशन जो हैं वो आइन के हदूद में रहते हैं। अब इस वक्त जस्टिस डिपार्टमेंट भी ऐसे हाथों में है जो तारीखी तौर पर, खास तौर पर सेशन साहब की अपनी तारीख ऐसी है कि जो तारीखी तौर से उन्होंने बेजा, मैं समझता हूँ कि पुलिस की तरफदारी की है। तो इस वजह से अब ये जो वर्जीनिया में भी जो मामला हुआ, ये क्योंकि उसमें भी रेस का फैक्टर बहुत दाखिल था, तो मैं समझता हूँ कि पानी ज्यादा गदला हुआ है। इसको कोई जल्दी इस तरफ तवज्जो ना तो दी जा रही है, ना कोई ऐसा बयान आया है एग्जीक्यूटिव ब्रांच की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कि हम इस तरफ जो है कोई खास फोकस करके तवज्जो देंगे। तो मुझे अंदेशा है कि अभी हमें ज्यादा खबरें इसी पैराए में आएंगी। तो अगर ये ना हो कि कोई और बड़ा हादसा हो जाए और फिर मजबूरन फैसले लेने वालों को इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़े।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब महमूद हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब, आपका वक्त का, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग के हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े हैं और अब हम बात करते हैं बार्सिलोना हमले की, स्पेन में जो हमला हुआ, दहशतगर्द हमला हुआ। और हमारे साथ हैं मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब वहां से, जो कि कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं वहां पर, और पाकिस्तान से हमारे साथ रहे हैं डॉक्टर फारूक हसनात, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, राना अतर जावेद भी हमारे साथ हैं। तो आइए पहले तो चौधरी साहब और डॉक्टर फारूक हसनात को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम جی وعلیکم السلام.
اسپین کی پولیس کا کہنا ہے کہ جمعرات کو بارسلونا میں راہگیروں پر گاڑی چڑھا کر مولک حملہ کرنے والے مشتبہ ڈرائیور شاید اب بھی زندہ ہے اور بھاگ گیا ہے. اس سے پہلے یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ مشتبہ ڈرائیور پولیس کے ساتھ جھڑپ کے دوران مارا گیا, لیکن پولیس نے اب یہ کہا ہے کہ وہ 22 سالہ یہ مراکشی نژاد یونس ابو یعقوب ہے اس کا نام, جس کو تلاش کر رہی ہے, جو ممکنہ طور پر اس حملے کا منصوبہ ساز بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہی دلاتے چلیں ایک بار پھر کہ اس حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے, درجنوں زخمی بھی ہوئے تھے. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا, بارسلونا سے ہمارے ساتھ ہیں ممتاز کمیونٹی ایکٹیوسٹ محمد اقبال چودھری صاحب. چودھری صاحب, اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ یہ جو آدمی جس کے بھاگنے کی بات کی جا رہی ہے اور جو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ شاید مرکزی منصوبہ ساز ہے, اس کے بارے میں تازہ ترین معلومات کیا ہیں وہاں پر؟
ابھی تک یقین سے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر پولیس کے دو ڈپارٹمنٹ ہیں, وفاقی وزیر داخلہ اور صوبائی وزیر داخلہ, ان کے بیانات میں بھی تضاد ہے. وفاقی وزیر داخلہ نے بیان دیا تھا کہ تقریباً 12 کے قریب لوگوں پر مشتمل یہ ایک جو ہے گروپ تھا ان جہادیوں کا, جس کو ختم کر دیا گیا ہے, کچھ لوگ مارے گئے ہیں, کچھ گرفتار ہو گئے ہیں. جبکہ اس کے فوراً بعد جو یہاں کے مقامی وزیر داخلہ ہیں یعنی صوبائی وزیر داخلہ ہے سیاست کے, انہوں نے کہا کہ وہ اس بات سے اگری نہیں کرتے اور وہ ابھی تک چھان بین کر رہے ہیں جب تک ان کی مکمل تسلی نہ ہو جائے کہ ابھی مزید کوئی بھی ممبر اس گروپ کا زندہ باقی ہے یا جس کو گرفتار کیا جانا مقصود ہے. اب مختلف رائے ہیں اور مختلف جو ہے وہ بیانات پیش کیے جا رہے ہیں. کبھی اس کو جوڑا گیا یہاں سے 15-20 کلومیٹر ایک گاڑی جس نے پولیس کا کنٹرول توڑا تھا, اس کے اوپر حملہ ہوا. پھر اس کے بعد کہا گیا جی وہ کسی بلڈنگ میں چھپ گیا ہے بندہ, اس کو تلاش کرتے رہے, وہ نہیں ملا. جس طرح یہاں کہا گیا کہ وہ رملہ کے بالکل نزدیک 50 میٹرز پر جہاں پہ یہ اس نے اٹیک کیا تھا وہاں پر ایک ریسٹورنٹ ہے, وہاں چھپا ہوا ہے, وہاں بھی نہیں ملا. ابھی تک پولیس کو اس بارے میں مکمل طور پر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. رات تک یہ کہا جا رہا تھا کہ پولیس کو شبہ ہے شاید جو لوگ رات 2 بجے کامبریل جو جہاں سے 60 کلومیٹر دور ہے وہاں مارے گئے تھے, شاید ان میں بھی وہ شامل ہو سکتا ہے. ابھی تک وہ ڈی این اے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کے. آج دن کو یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ وہ ایک ریپوئی نام کا گاؤں ہے یہاں سے 60 کلومیٹر دور, وہاں کے امام مسجد کے بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ لیے ہیں, اس کا جو ان کا جو لعاب دان ہے وہ لیا گیا ہے. اب دیکھیں کیا صورت البازی ہوتی ہے, لیکن پینک تو بہرحال کریٹ ہوا ہے اور یہ بہت ہی برا ہوا ہے.
اچھا یہ بتائیے گا
مسلم کمیونٹی کے لیے.
جی جی چوہدری صاحب, میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ کیا آپ یہ پاکستانی کمیونٹی کا خاص طور پر رد عمل وہاں پر کیا ہے یہ سارے سلسلے کے بعد, اور کیا یہ سارا جو واقعہ ہوا اس میں کسی پاکستانی کے زخمی ہونے کی یا کسی طرح کی کوئی معلومات ہیں یا کسی طرح کی اطلاعات ہیں؟
اللہ کا شکر ہے ہمارے لوگ پیسفل ہیں, کوئی بھی لوگ اسی طرح کی کسی کی بھی ایکٹیویٹی میں کبھی بھی ملوث نہیں پائے گئے. اور دو لوگ جو ہیں ان کی زخمی ہونے کی رپورٹ آئی تھی اور ان کو اسی رات معمولی جو زخم آئے تھے ان کی ٹریٹمنٹ کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا. کوئی بھی ساتھی جو ہے وہ اس سے آگے کسی صورت سے آگاہ کسی کو سامنا نہیں کرنا پڑا. مسلمان کمیٹی کیونکہ یہاں مختلف ممالک ہیں اور اکثریت ان کی جو ہے وہ مغرب سے ہے, جو افریقہ کے ممالک ہیں جس طرح مراکش, الجزائر اور دوسرے جو سینیگال, گامبیا وغیرہ, سارے ہی لوگ پریشان ہیں, فکر مند ہیں کہ کیا ہوگا. مسلم کمیونٹی جو ہے اس کو اتھارٹیز نے پراپر نمائندگی دی ہے. جو کل دوپہر کو ہمارا احتجاج ہوا تھا جس میں کنگ بھی تشریف لائے تھے, یہاں کے پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کے بھی, ساری اپوزیشن پارٹیاں, سبھی لوگ موجود تھے, میں خود وہاں پہ موجود تھا. سب لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جو ہماری ایک یہاں پہ اچھی ہمسائیگی چل رہی ہے اس کو کسی بھی وجہ سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے, یا اس کو آئندہ کے لیے جو ہمارے صورتحال درپیش ہو سکتی ہے اس کے لیے تیار کرنا ہے. تو وہ سول سوسائٹی کی طرف سے ڈیمانڈ بھی ہے کہ مسلمانوں کو خود آگے آنا چاہیے اور اس کا جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے, اس کے ساتھ اپنی لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے. اس حوالے سے آج دن کو 12:30 بجے ایک اسلامک سینٹر ہے, انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا, وہاں پہ پھول رکھے, اپنی تعزیت کا اظہار کیا, جس کو میڈیا مکمل کوریج دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج شام کو پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے بھی 2 مختلف جگہوں پر اسی طرح کی جو ہے نا وہ تعزیتی تقریبات رکھی گئی ہیں. کل بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہوں گی. سوموار شام مسلمان کمیونٹی کی طرف سے ایز اے ہول ان کے اوریجنس کو ڈفرینٹ کیے بغیر, وہ پاکستانی ہیں یا افریقہ سے ہیں, سبھی مساجد میں یہ اعلان ہوا ہے کہ سبھی مساجد کے لوگ یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو بھی پریکٹیسنگ لوگ ہیں وہ जो उसी जगह पे जहां काल एहतियाज हुआ था वहीं पर प्लासा कैतरोनिया जो कि सेंटर है और उस हादसे के बिल्कुल करीब है, वहां पर सोमवार शाम को सभी लोगों को बुलाया जा रहा है। उसमें भी उम्मीद है कि हजारों लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये दुख के लम्हात हैं। अगर हम इन लोगों के साथ इस वक्त शामिल ना हुए तो यकीनन ये नुकसानदेह होगा, और जो बात काबिल जिक्र है कि लोग इस दुख को अपना दुख महसूस कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल चौधरी, हमारे साथ थे बार्सिलोना से। चौधरी साहब, आपके साथ मेरी फिर भी बात होगी, और आपके वक्त का, आपके तबसरे का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करते हैं डॉक्टर फारूक हसना से। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्पेन दहशत गर्दी के इस हमले का ताज़ा तरीन हदफ बना जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। यूरोप में दाइश की बढ़ती सरगर्मियाँ, क्या मशरक वुस्ता से उनके कदम उखड़ने का नतीजा कही जा सकती हैं? किस तरह से आप इसको देखेंगे?
बिल्कुल, इसमें इक्का दुक्का जो ये वाकयात हो रहे हैं उसका नतीजा ये होता है कि चाहे उसको दाइश जिम्मेवारी कबूल करे या कोई और करे, कि जो मेन स्ट्रीम मुसलमान हैं उनके ऊपर एक वो बगैर वजह के डिफेंसिव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे राइट विंगर्स हैं, जैसे हमने फ्रांस में अभी देखा इंतखाबात हुए, जो हॉलैंड है, बेल्जियम है, उसमें भी देखा कि जो फिर राइट विंगर्स एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको मौका मिल जाता है कि वो इस चीज का जवाब बनाकर और वो फिर अपना जो उनका इंतहा पसंदाना नजरिया है उसको वो आगे बढ़ाते हैं, यानी एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम और जो नस्ली इम्तियाज है उसके ऊपर वो फिर बातें करनी शुरू करते हैं। तो इसलिए जो मेन स्ट्रीम मुसलमान कम्युनिटी है ना, कि इनका तो कोई तो ताल्लुक ही नहीं है, ये अगर कोई छोटा सा ग्रुप कर रहा है, ग्रुप का भी देखिए ये डिबेट बहुत सालों से हो रही है कि इसकी वजूहात की के ऊपर कि क्या ये फिनोमेना जो है ये यकजा है और एक ही तरह का उसमें हमें उसकी शक्ल नजर आ रही है, जो जहां भी जिस मुल्क में भी कोई वाकया होता है यूरोप के खास तौर पे कॉन्टेक्स्ट में, या इसके वहां के मकामी वजूहात हैं, और वो मकामी वजूहात हैं और वहां के जो लोग किसी वजह से इंतहा पसंद हो गए हैं और फिर इंतहा पसंद होकर वो दहशतगर्द हो गए हैं, वो ओन करते हैं दाइश को। पहले अलकायदा को ओन करते थे, फिर वो दाइश को ओन करते हैं, चाहे वो दाइश के मेंबर हैं भी या नहीं, और फिर जवाब में जो दाइश के बचे कुचे जो भी अब रह गए हैं मशरक वस्ता में उनके ग्रुप, वो भी उनको फिर उस तरह ओन करते हैं। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये जो लोग जिन्होंने ये कार्रवाई की है इनके ताने बाने क्या जुड़े हुए हैं वाकई ही, जिस तरह की ये कहा जाता है कि एक ग्रुप है और वो फैला हुआ है तमाम कॉन्टिनेंट के ऊपर और फिर दाइश के साथ ताल्लुक है, या फिर लोकल वहां की कुछ वजूहात है। देखिए दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वो बहुत फाल है, टेक्नोलॉजी भी है, साइबर टेक्नोलॉजी भी है, हर किस्म की मालूमात की शेयरिंग की जाती है यूरोपियन ममालिक में, हत्ता के अमेरिका में भी, और शेयरिंग का ये हाल है कि अगर आप पाकिस्तान में भी अगर कोई बैंक अकाउंट आप खुलवाइए तो उसका अमेरिका को भी पता, जो रेलिवेंट ऑफिशियल्स हैं उनको पता चल जाता है। तो फिर क्या वजह है कि एक ग्रुप, एक शख्स ने तो नहीं किया जिसका कहा जा रहा है ये बहुत से लोग थे ग्रुप था, तो और ये भी नहीं है कि अचानक उन्होंने किया, मंसूबा बंदी की होगी, आपस में उनकी कम्युनिकेशन होंगी, तो फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनको क्यों नहीं पकड़ सके पहले और इस चीज को वो क्यों नहीं रोक सके? तो मेरा ख्याल है ये दोनों तरफ से ये चीज हो रही है। एक तो ये देखने वाली बात है कि इसका ओरिजिन क्या है, इसकी वजह क्या है, जिसका असर बाहर सारे मुसलमानों पर पड़ता है, जैसे और फिर मौका मिलता है एक्सट्रीमिस्ट दूसरी तरह के एक्सट्रीमिस्ट को वो अपना नुक्ता नजर बयान करें, और दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस फेलियर की भी क्या वजूहात हैं और उसको किस तरह बेहतर और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, ताकि ये सारा जो इनकी जो अगर तो ग्रुप वाकई क्रॉस बॉर्डर ग्रुप्स हैं और वो फैले हुए हैं हर जगह पे और इतनी बड़ी इंटेलिजेंस जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसको ट्रेस नहीं कर रही, तो ये भी तशवीश का बायस है। तो इसलिए लेकिन मैं आखिर में यही कहूंगा कि चंद लोग ये हरकत करते हैं या एक एक फर्द भी करे तो تو اس کا مین سٹریم جو مسلمان ہے ان پہ اثر اس لیے پڑتا ہے کہ وہاں ان کے معاشروں میں بھی رائٹ ونگرز جو ایکسٹریمسٹ ہیں پھر وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ساری چیز.
اچھا, فن لینڈ میں پولیس نے کہا ہے کہ جمعے کے روز جنوب مغربی ساحلی شہر ترکو میں چاقو گھونپنے کے واقعات میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 6 سے زیادہ زخمی ہو گئے. قومی تحقیقاتی ادارہ کہتا ہے کہ ابھی اس بارے میں معلوم نہیں کہ آیا چاقو گھونپنے کے ان واقعات کا دہشت گردی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں. فن لینڈ عام طور پر ایک کیا کہنا چاہیے, پرامن ملک ہے. اس کے ساتھ ساتھ روسی حکام نے سائبیریا کے شہر سرگٹ میں ایک شخص کے لوگوں پر چھری سے حملہ آور ہونے کی اطلاعات دی ہیں, اور اس آدمی کا بارے میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ مقابلے میں اس کو پر قابو پا کے ختم کر دیا گیا. تو یہ میرا سوال ہے اس وقت کہ یہ بڑھتے ہوئے کچھ واقعات ہیں, رانا صاحب سے بات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی اور دہشت گردی کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر آپ کے ادارے کی گہری نظر ہے, فعال طور پر آپ کام کر رہے ہیں. آج کل دنیا بھر میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے یہ واقعات جو جگہ جگہ پیش آ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے انتہائی فعال ہونے کی وجہ سے ہائپ زیادہ کریٹ ہو جاتی ہے؟
جی شکریہ. لیکن میں یہ کہوں گا کہ میڈیا کا تو دیکھیں کام ہے وہ دینا, رپورٹ کرنا نیوز کو اور انفارمیشن پہنچانا. تو میڈیا ٹھیک ہے ہائپ کریٹ ہوتی ہوگی, ایک ایسپیکٹ ہے اس کا. لیکن جو یورپ میں, چونکہ ہمارے آفیسز آپ کو پتا لندن میں اور ڈنمارک میں بھی ہیں,
جی بالکل
22-23 سال سے ہم لوگ وہاں پہ ہیں, جو یورپ میں جو یہ جتنے واقعات اب شروع ہوئے ہیں اور جو ان کا پیٹرن ہے اس میں ایک چیز سملر ہے کہ یہ لو ٹیک اٹیکس ہیں, یعنی کہ کوئی ہائی ویلیو جیسے نا ہائی ایکسپلوسیو یوز کرنا یا بڑا کوآرڈینیٹر اٹیک کرنا, اس کی بجائے لون رینجرز سامنے آ رہے ہیں جس میں چاقو کے اٹیک ہیں. انگلینڈ میں اب وائس ورسا ہو رہا ہے, مسلمانوں پہ ایسڈز کے اٹیک ہو رہے ہیں, خواتین جو حجاب کر کے جاتی ہیں یہ کداڑی والے صاحب نظر آ گئے ان کے اوپر ہوتے ہیں. جو ابھی یہ گاڑی چڑھانے والا اور یہ نائف والا ہے جس کا پیٹرن آپ کو سائبیریا سے لے کے ہیلسنکی تک نظر آ رہا ہے, اس میں آپ یہ چیزیں غور سے رکھیے گا کہ یہ 3 فیکٹر جو ہے نا وہ دنیا کو ویسے پتہ بھی ہونے چاہیے. اور آپ کی وساطت سے میں پہنچاتا ہوں کہ ہم کافی دیر سے مسلمان جو امیگرینٹس خاص طور پہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ویری رائٹ فلی کہ وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں, یعنی کہ ان کی کلیریفیکیشن کرتے ہی عمر گزر جاتی ہے کہ جی ہم اچھے شہری ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں, ٹیکس دیتے ہیں. نمبر ایک پہلا سب سے جو کہ جس کی ذمہ داری جو سکینڈینیوین کنٹریز ہیں یا دوسری حکومتیں ہیں ان کے اوپر رہی ہے وہ تھا کہ جب امیگرینٹس آئے ہیں تو ان کی جو ہاؤسنگ تھی وہ زیادہ ان کو ہاؤسنگ دے گی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ سارے ان کی کانسنٹریشن ہوگی, یعنی کہ گیٹوز بن گئے. آپ کو پتا ہے کہ مغربی معاشروں میں گیٹوز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کانسنٹریشن کر دیتے ہیں تو پہلے تو یہ ایک اربنائز یہ جو پالیسی تھی ہاؤسنگ والی, اور دوسری یہ تقریباً تمام یورپین ملکوں میں دیکھنے میں آئی ہے, فرانس میں, ڈنمارک میں, ناروے میں, سویڈن میں, فن لینڈ میں, ہر جگہ پہ, جرمنی میں. اب جو دوسری جو اس کی جو بائی پروڈکٹ ہوئی ہے اس گیٹو کی, یعنی کہ آپ کہہ لیں گیٹوزائزیشن کہہ لیں آپ, اس کی جو ہوئی تھی سیکنڈ جو بائی پروڈکٹ وہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو کرائم ریٹ تھا وہ اس لحاظ سے بڑھ
لیکن
جاتا تھا.
لیکن اس میں میں تھوڑا سا لفظ کے اوپر مجھے تھوڑا سا میرے تحفظات ہیں کہ گیٹو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ایک بڑا ایک خاص مفہوم سامنے آتا ہے. تو آبادی کا ارتکاز آپ کہہ سکتے ہیں, کنسنٹریشن کہہ سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے.
آپ کہہ لیں, چلیں یہ کہہ لیں, میں یہ چلیں لفظ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ وہ ذرا تھوڑا زیادہ میں بھی سختی ہو جائے گی اس میں, یہ بات چلیں آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں. اب اس میں یہ دیکھیے کہ اس کے بعد جو سیکنڈ اس کا امپیکٹ ہوا ہے کہ پھر جہاں بہت سارے لوگوں نے ہمارے امیگرینٹس نے بہت کنٹریبیوشن کیے اور آج بھی بڑی بڑی اچھی جگہوں پہ ہیں, وہاں پہ ایک طبقہ ایسا بھی آیا جو کہ ڈپرائیو تھا, جس کی جاب نہیں تھی, اکنامک پرابلم تھے. تھرڈ جو امپورٹنٹ ہوا ہے کہ جب یہ وار شروع ہوئی ہیں افغانستان میں, پھر عراق میں, پھر لیبیا میں, سیریا میں, تو بہت سارے جو مسلمان ریڈیکلائز بھی ہوئے ہیں, ان بہت سارے جو لوگ تھے لوکل بھی اور دوسرے بھی, خاص طور پہ جو کہ دوسرے ممالک سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے لیٹ 2000 مڈ 2000 میں, اس سے جو ہے ریکروٹمنٹ بھی بہت ہوئی ہے, بہت سارے لوگوں نے ٹریول کیا ہے. اب جب ان میں جنگیں وہاں پہ ختم ہونے جا رہی ہیں یا وائنڈ ڈاؤن ہو رہی ہے کانفلکٹ, تو لوگ پھر واپس آئے ہیں, اینڈ دے کم ود دا کانفلکٹ آف مائنڈ, और वो रेडिकलाइज जो रेडिकलाइज एंटिटीज हैं वो चाहे वो कम भी हों लेकिन वो कंटेजियस होती हैं। ये तीन फैक्टर आप ध्यान में रखें कि एक्चुअली ओवरऑल जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो इतनी जिम्मेदार हैं हर लिहाज से बर्तानिया से लेकर तमाम ममालिक में कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन एनॉर्मस है 60s से बिल्डिंग करने में इन मुल्कों का और बहुत ज्यादा रोल है उनका। कम्युनिटी कमेटीज बनी हुई हैं जो कि ख्याल करती हैं कि उनके बच्चे इस तरफ ना जाएं, दे आर वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन एट द सेम टाइम जो अनफॉर्चुनेटली जो लोग वापस आए हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन से और जो लोग डिप्राइव्ड हैं इकोनॉमिकली या जिनको नौकरी नहीं मिल रही तो वो सारी रीजंस कंबाइन होकर ये इस तरह के लोन रेंजर्स फिर आपको नजर आएंगे। वो बात सही कह रहे थे चौधरी साहब स्पेन से कि एक वाकया होने की वजह से तमाम लोगों में पैनिक भी है, डिफेंस मैकेनिज्म का ये हाल है कि बेचारे वो डरते हैं हर चीज से, डरते हैं कि सोशल प्रोफाइलिंग ना हो उनकी, जो टैक्स दे रहा है जो बिजनेस चला रहा है जो टैक्सी चला रहा है या वो जो बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हैं, दे फेस सम टाइम दे फेस कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम्स चैलेंज, दे आर चैलेंज बाय द फैक्ट।
अच्छा जी,
हाँ जी
जी। अब हम ये हमारे पास चूंकि वक्त कम रह गया तो हम इस पे आखिरी हमारा सवाल है उस पे बात करते हैं कि लेबनान में अमरीका के हिमायत याफ्ता फौज ने हफ्ते के रोज ये ऐलान किया कि वो शाम की सरहद से मुलहक इलाकों को शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से पाक करने के लिए फौजी कार्रवाई का आगाज कर रही है और शाम की जानिब से लेबनान के जो हिजबुल्ला ग्रुप और शामी मुसल्ला अफवाज ने भी सरहद के पास पहाड़ी सिलसिले से दाइश को मार भगाने के लिए कार्रवाई के आगाज का ऐलान किया है। लेबनानी हुकाम मुसर हैं कि वो शाम के सदर बशार अल असद की हुकूमत के साथ रबते में नहीं लेकिन इन कार्रवाइयों में बाहमी तआवुन दरकार होगा। हिजबुल्ला असद की फोर्सेस के साथ शाना बशाना 2013 से बरसरे पकार हैं। डॉक्टर हसनात, आप समझते हैं कि इस ताज़ा तरीन कार्रवाई से शाम में दाइश की मौजूदगी मजीद कमजोर की जा सकेगी?
जी बिल्कुल, ये भी हमें देखना चाहिए कि जो लेबनान के जो अंदरूनी हालात हैं क्या है। सदर ऑन मुंतखब हुए हैं क्योंकि लेबनान में एक फॉर्मूला है कि सदर ईसाई होगा और वजीर आजम सुन्नी होगा और जो स्पीकर है वो शिया मुसलमान होगा। तो यहाँ पे हिजबुल्ला के वो एलाइज हैं जो ईसाई सदर हैं सदर ऑन, तो इस सदर ऑन का इत्तेहादी होने का मतलब ये है कि जो लेबनान की फौज है और हिजबुल्ला ये आपस में तावन कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत अरसे से तावन कर रहे हैं और इसी वजह से बार बार हमने ये देखा कि जैसे ही दाइश के लोग इनकी सरहद के करीब आए शाम और लेबनान की, वहां पे लेबनानी फौज और हिजबुल्ला ने मिलकर कार्रवाई की और उनको इसके नजदीक नहीं आने दिया लेबनान के। अब चूंकि दाइश के ऊपर प्रेशर है दूसरे इलाकों पे, तो इसलिए एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है कि उनका रुख लेबनान की तरफ हो गया है। तो अगर अमरीकन भी अब उसमें शामिल हो गए हैं इतने सालों के बाद, 2011 से ये मामला शुरू है, तो वो मजीद तकवीत देगा इस चीज को, मजीद मजबूत इन्फेक्ट करेगा। वैसे तो हिजबुल्ला के और अमरीका के शदीद इख्तलाफात हैं, वो उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन लेबनानी अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें और लेबनानी फौज की, तो मेरा ख्याल है अमरीका अभी ये समझते हुए कि हिजबुल्ला एक बहुत बड़ी कुव्वत है लेबनान की, वो उनको बर्दाश्त करेंगे और हिजबुल्ला वाले भी अमरीका को बर्दाश्त करेंगे जहां तक दाइश को जेर करने का ताल्लुक है। तो इससे जैसे आपने कहा पहले, इससे बाय डिफॉल्ट जो असद की हुकूमत है वो मजबूत हो जाती है, उनके जो दस्ते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि जैसे दाइश कमजोर होती है तो वो वहां से अपना जो होल्ड है वो वैक्यूम उसको वो पूरा करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड ये जंग है कि इसमें इसी वजह से भी चाहे एक फरीक को आप नीचा करें तो उससे ना चाहते हुए भी जो बशर असद की हुकूमत है वो मजबूत होना शुरू हो जाती है। लेकिन बहरहाल क्योंकि दाइश सबसे बड़ा खतरा है और ये उसी को समझा जाता है कि वो टेररिज्म का हब है और उसकी वजह से जैसे हमने अभी यूरोप की बात कर रहे थे वहां तक उसके असरात जाते हैं, तो इसलिए जरूरी हो जाता है चाहे कोई भी फरीक हो अगर वो तावन आपस में करे उनके कितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन दाइश को बहरहाल खत्म करना
ضروری ہو جاتا ہے وہاں پہ.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ساتھ رانا اطہر جاوید نے آج ہمارے پروگرام میں ساتھ دیا, پہلی بار وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اور بارسلونا سے محمد اقبال چودھری ہمارے ساتھ تھے جو کہ کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں اور تازہ ترین صورتحال بتا رہے تھے. اب اس کے ساتھ ہی بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس اور انجینئر وارٹک زورنیک. بہجت اجازت چاہتی ہے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.